وہ تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پہلے سے پکا کر رہا ہے کہ گردن میں درد ہے, اگر گردن نیچی ہو جائے تو یہ نہیں سمجھنا میں سو رہا ہوں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ایک سے ایک پیس ہمارے پاس الحمدللہ. ایسی بات نہیں,
ماشاء اللہ. قصیدہ گردہ شریف کے چند اشعار جو کہ مشہور قصیدہ زمانہ, علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار عربی میں کل تقریباً 150 اشعار ہیں, جو کہ ہمارے اکابرین کے پڑھنے کا معمول بھی رہا ہے. حضرت والا نے لکھا فرمایا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پورا قصیدہ بردہ پڑھا کرتے تھے. چند مختصر اشعار
روزانہ روزانہ پڑھا کرتے تھے تہجد میں. بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے حضرت علامہ, اور جو بات الحمدللہ ہر جگہ, لیکن ظاہری بات ہے ہر ایک اپنی بات بتائے گا نا. ابھی بھی جو جمعے میں بیان تھا بہت بڑی مسجد میں, تو میں عرض کیا کہ بھئی ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا بیان میں اگر قرآن پاک کے دلائل نہ ہو, احادیث مبارکہ کے دلائل نہ ہوں, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلائل نہ ہوں, اور پھر ان سے مدد لے کر کسی اور کام کے لیے بتایا نہ گیا ہو وہ بات جو مفتی صاحبان فرمائیں, تو پھر ہم اس کو بیان ہی نہیں کہتے. جو مفتی صاحبان بھی کون, بڑے بڑے مفتی صاحبان. تو یہ واقعہ جو ہے یہ آپ دنیا کے کسی مفتی اعظم سے پوچھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے, اور دنیاوی چیزیں جتنی ہیں انسان کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں دینی باتوں میں, کیونکہ ہمارا ماحول نہیں ملا ہمیں. ابھی ہم مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکات ان کا پیغام سن رہے تھے کہ مسلمان شام میں کتنے شہید ہو رہے ہیں, اور جو ہے برما میں ہر جگہ خون بکھرا ہوا ہے عالم اسلام میں, کہ یہاں این جی اوز پتہ نہیں کیوں نہیں آتی, ریڈ کراس بھی نہیں ہے یہاں پر, اور زیادہ تر بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. فرمایا مسلمانوں کا قصور یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کا قصور یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. سب دعا بھی کریں, اور دارالعلوم کورنگی میں فنڈ قائم کیا ہے مدد کے لیے, اور وہاں سے ایک بار گئے بھی مدد کرنے کے لیے, وہاں ساتھی وہیں پر موجود ہیں. انہوں نے حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو رات گئے دیر سے فون کیا اور بتایا کہ کیا کیا وہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے. تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ شروع سے ہی کالج یونیورسٹی اگر بنیاد مضبوط کر دی جائے, اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق سکھا دیا جائے, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ گمراہی نہیں ہوگی. کوئی پڑھائی کو منع نہیں کرے گا, جتنے اکابر ہیں پر میں ہم منع نہیں کرتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بنیاد میں ایمان کو تازہ رکھو, پھر جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ بکاؤ مال نہیں ہوں گے, اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ جیسا دیس ویسا بیس, نہیں, جیسا دیس شریعت اور سنت غالب. یہ جملہ غلط ہے. یہاں جو کفار آتے ہیں جدہ جو جاتے ہیں, اور جہاں بھی جو کاروبار ہے یا سفیر ہیں یا جو بھی ہے, کیا وہ اسلام کے طریقے پر کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس؟ نہیں, وہ تو پورے طریقے سے غالب کرنے کی کوشش کریں گے ہر طریقے سے. تو حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ بڑی مشہور شخصیت گزری ہے, انہیں برس کے داغ ہو گئے تھے, تو وہ گھر سے نہیں نکلتے تھے, ایسے اتنے داغ ہو گئے تھے, اور غمگین اللہ کے پیارے بندے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اشعار ہوئے نعت شریف کے, تو خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب میں پوچھا کہ وہ اشعار ہمیں سناؤ. بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے خواب کے بارے میں, بخاری شریف کی احادیث مبارکہ, جس کو تڑپ ہوگی وہ تھوڑا بہت پوچھتا رہے گا روزانہ. یہ نہیں ہے کہ سب کاروبار بزنس چھوڑ کر سارا دن بیٹھا رہے گا, بس جس کو فکر ہوگی تڑپ ہوگی تو ظاہری بات ہے اس کی فکر کرے گا کہ میرا ایمان گرم تر رہے. تو خواب میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اشعار سنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, فرمایا اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کیا مانگوں؟ تو عرض کیا کہ میرے یہ داغ جو ہے نا یہ ختم نہیں ہو رہے. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور ایک یمنی چادر دھاری والی ان کو ہدیہ کی. خواب میں سب آنکھ کھلی تو نشان غائب سب برس کے, اور وہ چادر وہیں پر موجود, وہاں پر چادر. چند دنوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو دروازہ کھولا تو ایک بہت بڑے بزرگ وہاں کھڑے تھے. آئیے آئیے حضرت بیٹھیے تشریف رکھے. فرمایا کہ جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار سنائے تھے وہ ہمیں بھی سنا دیجئے. تو وہ رونے لگے کہ آپ کو کیسے معلوم جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ کہا جس خواب میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنائے تھے اشعار میں اس مجلس میں موجود تھا. اور یہ اس کے صرف مفتی صاحبان سے پوچھ لیں کہ کتنی برکت ہے ان اشعار کی. اور پھر اگر ترجمہ کتاب آج کل آ گئی ہے مارکیٹ میں جس میں وہ عربی کے اشعار اور سامنے ترجمہ اور کہیں کہیں تشریح بھی ہے. ایک حضرت کے خادم نے یہ چھاپا تھا, اب پتہ نہیں مارکیٹ میں ملتا نہیں ملتا, میرے پاس مجھے انہوں نے ہدیہ دیا تھا. اس میں پھر اس کی تشریحات بھی ہیں اور بڑے بڑے مفتی صاحبان کے دستخط بھی ہیں اس پر. جی جناب.
اس میں چند اشعار اردو کے بھی ہیں جو کہ حضرت جناب شاہین اقبال افسر صاحب کے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے, کتنے میں صدا دعا کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین و محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم والفریقین من عرب و من عجم. سلام اس پر کہ جس نے پرچم اسلام لہرایا, سلام اس پر خدا کا دین جس نے جگ میں پھیلایا, سلام اس پر کہ جو امی لقب تھا جان مکتب تھا, سلام اس پر کہ بھوکوں کو کھلانا جس کا مشرب تھا, سلام اس پر بتوں کو جس نے کعبے سے نکالا تھا, سلام اس پر کہ جس کے پاس وحدت کا اجالا تھا, سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کی میز
ربانی کی سلام صدر کے جس نے قاتلوں پر مہربانی کی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لكل هول من الأهوال مقتحم سلام اس پر جسے بے چین رکھتی فکر امت کی سلام اس پر کہ جس کے پاس تھی کنجی شفاعت کی سلام اس پر حیا و شرم کی جس نے ادائے دی سلام اس پر کہ جس نے ماں بہنوں کو رگائے دی سلام اس پر اثر جس نے کیا نافذ شریعت کو سلام اس پر کہ تنہا مات دے دی اکثریت کو مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
جمعرات کو اگر آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. کچھ اور لکھ لیجیے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. ایمان تازہ ہو گیا ماشاء اللہ. آئیے اب سبحان اللہ اللہ جزا عطا فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. یو تصنیف ہے شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی. اللہ تعالی کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ رواہ الترمذی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور متفرق سنتیں. نمبر پانچ، سنت. جب آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. جب آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال. سنت نمبر 6، جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کرتے تھے. جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کرتے تھے. نمبر 7، سنت. جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پیر کر دیکھتے، متکبرین کی طرح کنکیوں سے نہ دیکھتے. جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پیر کر دیکھتے، متکبرین کی طرح کنکیوں سے نہ دیکھتے. نمبر 8، سنت. نگاہ نیچے رکھتے تھے، نگاہ نیچے رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے. غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے. نمبر 9، سنت. برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے. برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے. آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے.
جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. چار بیان ہو چکے ہیں تکبر پر، چار راتوں میں عشاء کے بعد کے چار بیان تکبر کے بارے میں ہو چکے ہیں، آج پانچواں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دوستوں سے مل سکتے ہیں بیانات موبائل میں. اس کے بعد سے میرے خیال میں کئی ٹیلی فون، میسج، ای میل اور جو زبانی دوست وغیرہ آتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اندر بڑائی آ رہی ہے. چند خواتین نے یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا شوہر سے بدتمیزی کرنا اور چلا کے بات کرنا، جو میں نے پڑھ کے سنایا تھا حضرت مجدد کا ملفوظ، کہ یہ تکبر کی وجہ سے ہے. پھر سمجھ لیں، غیبت، بدگمانی، بہتان، غصہ، یہ سب تکبر کی شاخیں ہیں، سب تکبر کی شاخیں ہیں یہ. اور اس کو بار بار چاروں بیانات میں اس کو دوبارہ دوبارہ عرض کیا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رائی کے برابر، مکھی کے برابر تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائیں گے، اور دوسری روایت ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے. مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور یہ بھی بتایا قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے نبیین کے بعد صدیقین فرمایا، تو یہ بھی عرض کر کے بتایا کہ صدیقین کے سروں سے، یعنی کہ اللہ کی دوستی کا اعلیٰ معیار، اعلیٰ مقام جس کے بعد کچھ نہیں ہے، اولیاء صدیقین کی آخری سرحد، اس کے بعد پھر کوئی مقام نہیں ہے. پھر جیسے نو مینس لینڈ ہوتی ہے نا، کہ پاکستان کی سرحد یہاں ختم ہوئی، پھر بہت بڑا ایریا نو مینس لینڈ ہے، اس کے بعد پھر ہندوستان کی سرحد ہوگی، دونوں ملے ہوئے نہیں ہوں گے. اس طرح سمجھ لیں کہ نبوت کی یہاں پر یہ سرحد ہے، مثال ہے. تو اللہ کا ولی صدیق اگر برابر ہوا، فرض کریں سرحد ملی ہوئی ہوئی گی، تو پھر فرق کیا ہوا؟ نبی کے درجے پر کون پہنچ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی بات ہے، صحابہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو صحابی ہوئے، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے سے صحابی ہوئے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کتنی محبت فرماتے تھے، دو دفعہ مدینہ شریف حاضر بھی ہوئے تھے ایمان لانے کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے کسی سفر پر، والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ صحابی نہیں بن سکے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے. لیکن اس محبت کا انعام کیا ملا کہ صحابی تو نہیں ہوئے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے بعد اویس کرنی سے دعائیں کرانا، ماں کی خدمت کا درجہ. تو یہ اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل برابر نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، صدیقین کی آخری سرد کے بعد دماغ سے کبر، تکبر، بڑائی اور جھاڑ نکلتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا. جناب، کسی انسان کو حقیر سمجھنا. اب جب آدمی دوسرے کو حقیر سمجھے گا تب اس کو ڈانٹے گا. اب تکبر ہوتا ہے بہت سی چیزوں کی، جس کی تفصیل بتا چکا. بیان کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، نماز جماعت سے پڑھنے پر تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، بڑی پوسٹ، بڑی ڈگری، علم، عبادات، یعنی کہ دین یا دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو وہ اللہ کی عطا ہے، اس کو اپنا سمجھ کے لڑائیاں کرنا، غیبت کرنا، بدگمانی حرام ہے، دوسرے پر بغیر شرعی ثبوت کے بدگمانی کر ڈالی، غیبت کر ڈالی، بہتان لگا دیا، جھگڑا ہوا میاں بیوی میں طلاق کا کیس ڈال دیا. اب وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر قرآن پاک میں ہاتھ رکھ کر بیوی پہ الزامات نہیں لگائے پھر اتنے لاکھ آپ کو دینے پڑیں گے، ہر مہینے اتنے دینے پڑیں گے. بہتان لگا دیا شریف عورت پر. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں بھائی، وہ تو چار دن مسلسل بیان ہوا ہے، اگر میں اس کا تھوڑا تھوڑا بھی بتاؤں گا تو آج کا تو رہ جائے گا. لیکن یہ میں نے آج ایک دوست کا خط تھا کسی شہر سے، اس میں نے لکھا ہے کہ بیانات، انہوں نے لکھا کہ مجھے تکبر کا خوف آ رہا ہے، لوگ مجھے بہت عزت دے رہے ہیں، میرے پاس آ رہے ہیں، اللہ مجھ سے دین کا کام بھی لے رہے ہیں، تو اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تکبر نہ آ جائے. تو میں نے لکھا کہ جو ڈرتا ہے اس کو تکبر آتا ہی نہیں ہے، تکبر تو جو نہیں ڈرتا اس کو آتا ہے. لیکن آپ کا میرا فرض ہے کہ یہ بیانات تو سنیں نا، تو آپ یہ بیانات اپنے موبائل میں ڈلوا دو. ان کے اہلیہ کا بھی خط تھا کہ میرے شوہر کی مخالفت شروع ہو چکی ہے، کیونکہ وہ دین پر ڈٹ کر رہ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے لوگ پھر محبت بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس آ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ گناہ کیسے چھوٹے گا، ہمیں کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو ان کے اہلیہ کو بھی لکھ دیا آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، جو شریعت اور سنت کی اتباع کرے گا اس کے مخالفت ہوں گے، اور جو ہر ایک کی چمچا گیری کرے گا، آپ صحیح ہیں، آپ بھی صحیح ہیں. ایک بہت بڑی آرگنائزیشن میں مسجد ہے، اس مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ 1 لاکھ سے اوپر، وہ میرے جاننے والے، کسی وجہ سے مجھے کبھی کبھی وہاں نماز پڑھنی ہوتی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے، اور بہت بڑی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن، تنخواہ آپ سمجھ لیں نا، یہ دوسرے مسجدوں میں تو نہیں ملے گی نا. تو حضرت والا کے پاس میں ان کو لایا، خود بھی آئے. ایک دن حضرت نے مجھ سے پوچھا، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے پوچھا اس کو خلافت دے دوں؟ اب لوگوں کو یہی نہیں معلوم، بحث کرنے لگتے ہیں، وہ خلیفہ تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب بھائی وہ کوئی خلافت تھوڑی اس کو کہا جاتا ہے، وہ خلیفہ تھے، ابھی کون سی خلافت کی بات ہو رہی ہے. یہاں یہ ہے کہ اپنا نائب بنایا جاتا ہے، کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، غصے کا علاج، تکبر کا علاج، ماں باپ سے بدتمیزی سے بچنے کا علاج. آج جو جمعے میں بڑی مسجد میں بیان ہوا تھا، آخری 15 منٹ ماں باپ کے حقوق پر تھا. یہ پوچھو جو باہر کے مہمان دوسرے شہر سے آئے ہوئے، حالت کیا تھی مجمع کی، جوان بھی بوڑھا بھی رو رہا تھا. تو یہ اس خلافت، وہ خلافت نہ سنیں کہ وہ خلافت کا کوئی معاملہ آ گیا. مفتی صاحبان اور علماء کے ہوتے ہوئے ہم کیسے کچھ بول سکتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اور یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ ایسا خلافت دے دی. یہ مراد یہ ہے کہ اپنا نائب بنایا، کہ اس کو الحمدللہ میں نے تربیت دی ہے، انشاءاللہ یہ بکاؤ مال نہیں ہوگا، یہ میرا سفیر ہے. جیسے پاکستان کا سفیر بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کی بات نہیں کرے گا، برطانیہ میں برطانیہ کی بات نہیں کرے گا، پاکستان کی بات کرے گا. تو یہ میرا سفیر ہے، میرا نائب ہے، اس کو میں نے سکھا دیا ہے کہ وسوسے کیسے جائیں، نماز کیسے خشوخضوع سے پڑھیں، کس طرح کیا کریں، وہ ہے. تو اب جب وہ آدمی خود عمل کرے گا، دوسروں کی مدد کرے گا، تو جو لوگ عمل نہیں کر رہے وہ کیا کہیں گے، ارے چند دن ہوئے ہیں، جمعہ 8 دن، یہ تو آگے بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو پھر وہ حسد شروع ہو جاتا ہے، یہ اور الگ بیماری ہے جس کو آج بیان نہیں کروں گا. تو یا جو دین کا کام کر رہا ہے بڑائی آ جائے، اپنا ماضی بھول جائے، اپنا حال بھول جائے، اکڑ آ جائے، ہر ایک کو حقیر سمجھ رہا ہے، کوئی خط دے رہا ہے کہ میرے اندر یہ یہ گناہ ہے، ان کو حقیر سمجھ رہا ہے. تو یہ تکبر جو ہے، اور جا کیا ہے، جا یہ کہ دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھتا، اپنے کو نیک سمجھتا ہے، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور جو تعریف کرے اپنے تعریف کو ایسا ہی سمجھتا ہے، ارے صاحب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے، آپ جب نماز پڑھا رہے تھے تو میں جھوم رہا تھا، اس کو اپنی طرف نسبت کر لیا، بیان کو اپنی طرف نسبت کر لیا، اللہ تعالیٰ نے دین کی باتیں عجیب انداز سے لکھوا دیں، یعنی کہ دین یا دنیا کی کوئی نعمت مال اللہ نے دے دیا، اب وہ مال لگ رہا ہے دین میں اکڑ آوے کہ دیکھو میرے کو اللہ نے اتنا دیا ہے اور میں اس پہ سانپ بن کر نہیں بیٹھا ہوں، میں اس پہ خرچہ کر رہا ہوں، اللہ نے توفیق دی کہ آپ کے ہاتھ کو ایسے رکھا، اللہ نے آپ کا ہاتھ ایسا نہیں کیا، تو اللہ نے توفیق دی نا، اور اللہ کا مال اللہ نے آپ کو دیا، آپ خرچہ کر رہے ہو تو اس میں کون سی کمال کی بات ہے، مال ہے کس کا، اللہ کا ہے، تو یہ علاج ہوتے ہیں. تو اب جب کسی کو اجازت ملی، اللہ نے اس سے تیزی سے کام لیے، غیر شرعی تقریبات میں نہیں جا رہا، شرعی پردہ کر رہا ہے، بیگم صاحبہ لکھ رہی ہے کہ میرا شور اتنا بدل گیا ہے، یہ کل ایک خط تھا، کل جمعرات تھی نا، جی ہاں جمعرات زہر سے بعد، اور آج ایک خط کہ وہ شور بھی اسی طرح، یہ بھی اسی طرح، کھٹکھٹیا جس کو بولتے ہیں نا، کھٹکھٹیا سمجھتا ہے، ہر بات میں طنز کرنا، ہر بات میں بیوی کو ستانا، یہ کیوں ایسا رکھا ہے، وہ کیوں ایسا رکھا ہے، یہ کوئی ٹائم ہے کھانا دینے کا، یعنی کہ اللہ سفارش فرما رہے ہیں عاشرون بالمعروف اور یہ ظلم کر رہا ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفارشیں فرما رہے ہیں بیوی کی اور یہ ظلم کر رہا ہے، تکبر کی وجہ سے آتا ہے. بیوی کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتی، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں، لیکن جب بیوی لکھے کہ میرا شوہر حلیم التوا ہو گیا ہے، واقعی میرا گھر جنت کا نمونہ بن گیا ہے اور الحمدللہ ہمارے گھر میں آپ کو جھگڑے نہیں ہوتے، تو ظاہری بات ہے شوہر کی پھر اطاعت بھی تو ایسی ہی ہوگی، ایسا تھوڑی ہے، خوشی ہوئی. اب یہ بیوی 50 جگہ اور بتائے گی کہ مولوی سے شادی کرنی چاہیے، ایسا مہربان ہے، اتنا مجھے گھمایا، اتنا مجھے گھمایا کہ مجھے چکر آ گئے. اب وہ پتہ نہیں کیسے گھمایا ہو، میں اکیلے میں پوچھوں گا اس سے، ہاتھ پکڑ کر گول گول گھماتا رہا گھماتا رہا، پھر ہاتھ چھوڑ دیا تو ظاہری بات ہے گر جائے گی بےچاری وہ. لیکن بہت خوشی کا اظہار کیا کہ عورتیں مجھ سے پوچھتی ہیں تمہارا شوہر نیک بن رہا ہے، اب یہ تجھے گھمائے گا نہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اتنا گھمایا کہ مجھے چکر آ گئے. یہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے بھائی، کہ جو اللہ نے توفیق دی ہے اس حساب سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بےچاری، اور ہم گئے اس کے بعد شور شرابہ شروع، تو اللہ کی محبت کہاں سے ملے گی. تو تکبر سے جو ڈرتا ہے نا اس کے قریب تکبر نہیں آتا. لیکن ابھی اس وقت بخار نہیں ہے، آ تو سکتا ہے، ابھی گناہ نہیں ہے. ابھی میرے جیب میں ایک ساتھی کا خط ہے جو گھر سے مجھ سے لے گا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا 10 دن سے اچانک گناہ کیسے سب چھوٹ گئے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ اتنے عرصے سے خط ان کا گناہوں کا ہی آ رہا تھا، پہلی دفعہ آج لکھا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا گناہ کیسے چھوٹ گئے. تو حضرت والا نے جواب جو سکھایا تھا وہ میں نے لکھا، نوجوان گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، دب جاتے ہیں، ذرا احتیاط نہیں کی پھر ابھر آئیں گے. اور انہوں نے بھی یہی لکھا کہ تکبر کا ڈر لگ رہا ہے. تو بھائی آپ جب یہ سوچو کہ گناہ دب گئے ہیں تو آپ اس کو دبا کے رکھیں گے نا، تو اٹھنے نہ پائیں، تو اس لیے پھر وہی گناہ نہیں کریں گے، تب دبا کے رکھیں گے نا. جہاں آپ مطمئن ہو گئے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، 10 دن سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو رہا، یا یہ کہ میں کچھ بن گیا ہوں اور جو الفاظ لکھے تھے نا دل گواہی دے رہا تھا واقعی یہ گناہ نہیں کر رہا ہے، یہ جو الفاظ لکھے تھے وہ الفاظ اس کے ہی زبان سے نکلتے ہیں جو عمل والا ہوتا ہے، پھر اس کو الحمدللہ لکھا میں نے سمجھایا، اور یہ بھی لکھا کہ دل میں خلافت کی بھی تمنا آ رہی ہے، تو اس کا جواب لکھا کہ یہ تمنا غیر اللہ ہے، کتنے غیر خلفاء جنت میں دوڑ رہے ہوں گے اور کتنے خلفاء عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی مشکیں کسی ہوئی ہوں گی اور دوزخ میں جل رہے ہوں گے، اللہ میری اور ہر مومن کی حفاظت فرمائے. تو آپ بتاؤ دل خوش ہوا نا، لیکن دماغ سے یہ نکلنا چاہیے کہ گناہ چھوٹ گئے، دب جاتے ہیں، تکبر بھی دب جاتا ہے، ذرا احتیاط نہیں کی ابھر آئے گا. یہ تکبر اور جاہ پتہ نہیں چلتا. ریا کے بارے میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابو بکر، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی پتہ چلے گا؟ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتہ تو نہیں چلے گا. فرمایا ابو بکر میری امت میں شرک خفی، آ جاؤ آپ میری امت میں شرک خفی اس طرح داخل ہو جائے گا، ریا دکھلا ہوا، بیان کرتے ہوئے ہاتھ ہلا رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی کیسے ہاتھ ہلا رہا ہے، ریا ہو گیا. ایک دو ساتھی بیٹھے تھے مسجد میں، ایک آدمی نفل پڑھ رہا تھا تو آپس میں انہوں نے آہستہ بات کی، پنکھے بند تھے، سردی تھی، آواز پہنچ بھی گئی ان کے پاس، کہا یہ جو صاحب ہے نا ہمارے گلی میں بہت نیک ہے، نوجوان، اچھے اخلاق ہیں، مغرب سے عشاء مسجد میں ہوتا ہے، نظر جھکا کر چلتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، فجر کے بعد تلاوت کر کے اشراق پڑھ کے پھر گھر جاتا ہے، اس نے نماز توڑ دی اور کہا میرا آج روزہ بھی ہے. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ سمجھ سکتے ہیں یہ شادی میں کیا ہوتا ہے؟ ابتدا کا انتہا شرک خفی ہوتا ہے، دکھلاوا ہوتا ہے. یہ جیولری اور میک اپ اور کپڑے کا دوڑ عورتوں میں خصوصاً، یہ کیا ہے؟ شرک خفی ہے. ایک دوسرے سے بازی لے جانا شرک خفی ہے، اور اپنے اللہ نے کی دیوی نعمتوں کو اترا اترا کر دکھانا. تو یہ ریا پر آج بات نہیں ہوگی، بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج باقی مضمون تکبر کے بارے میں. اپنے کسی بات پر ناز مت کرو. اللہ والے نے ایک بادشاہ سے فرمایا کہ دیکھ، تو جو سلطنت رکھتا ہے جب تو قبر میں جائے گا تو یہ سلطنت نیچے قبر میں نہیں جائے گی. آسمان کے نیچے اللہ والے سے بڑھ کر بڑا رئیس اور اس سے بڑا سلطنت والا کوئی ہو تو سامنے آئے. دہلی کے جامع مسجد میں سلاطین مغلیہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بادشاہوں اور ان کے شہزادوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو تخت و تاج ہیں یہ آپ قبر میں نہیں لے جائیں گے. اور اللہ کا ولی، ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو کہ اے تخت و تاج کے مالکان، اے سلطنت مغلیہ کے وارث لو، سن لو کہ ولی اللہ محدث دہلوی سینے میں ایک دل رکھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے محبت کے موتی اور جواہر پارے چھپے ہوئے ہیں. یہ آسمان کی عطا ہے. حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شیخ الحدیث، کہ یہ جو اللہ والے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کہلوا دیتے ہیں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. کہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا، یہ حضرت شیخ کو رحمۃ اللہ علیہ کو، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. وہ اللہ والے کو کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ اللہ راز آؤٹ کرواتے ہیں تاکہ متعلقین اور نزدیک آئیں اور دین سیکھیں جلدی ان سے. اپنی نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. حضرت والا ملاوی میں تھے، شیخ العرب والاجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک ٹوپی دیتے ہیں، وہاں پر تھے، ملاوی میں تھے. تو اچانک جوش سے فرمایا، اچانک جوش، چہرہ بھی بتا دیتا ہے اس وقت، اچانک جوش سے فرمایا کہ نبوت کے دروازے پر جو زنجیریں اور تالا اور سیل لگی ہے، الحمدللہ اختر اس کو دیکھ رہا ہے. نبوت پر بیان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو امت ہی بن کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے قصیدہ بردہ کی مجلس پڑھی گئی، اس اتنی چھوٹی سی مجلس میں یہاں سے لائن لے لیں آپ، مولانا مولانا، مفتی مفتی مفتی، وہ سامنے مفتی صاحب، اور جناب یہ مولانا، یہ مولانا، یہ مولانا صاحب، اور جناب یہ حافظ صاحب، وہ مولانا، اور یہ ماشاءاللہ مولانا صاحب سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اتنے مجمع میں آپ سوچو کتنے علماء ہیں جو قصیدہ بردہ سن رہے ہیں اور یہ باتیں سن رہے ہیں. یہ چمکادڑ کا اندھیرا یہاں نہیں ہے. اللہ کے وہ مولانا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، خوشبو لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مولانا نظر آئے سامنے جو کمپیوٹر پر بیان سنوا رہے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے، میرا کمال نہیں ہے. قرآن پاک کی دلیل بھی دے رہا ہوں اس پر کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمام نیکیاں اللہ کی عطا ہے، ان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، میری وجہ سے کوئی نہیں آتا، اللہ کے لیے آتے ہیں ہم لوگ. اب میں بھی اللہ کے لیے آتا ہوں کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں. جزاک اللہ. تو وہ بہت بڑی مسجد کے امام صاحب کو پھر حضرت نے میرے کہنے پر خلافت دے دی. جزاک اللہ مفتی صاحب، خلافت دے دی. بس لوگوں کا حضرت کا نام سنتے ہی لوگوں کا رجوع بڑھ گیا اس کی طرف. جناب ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہاں حضرت کے پاس میں گیا تو پتا چلا حضرت نے ان کی خلافت منسوخ کر دی. کیوں؟ قادیانی کے ساتھ قادیانی. 1,00,000 کی تنخواہ مل رہی ہے نا زیادہ بھائی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی مسجد ہوگی. اور وہاں پر جو ڈپارٹمنٹ اتنا بڑا، جس کی اتنی بڑی مسجد، گورنمنٹ کا وہاں پر امام صاحب، آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جتنے عقائد غلط، جس نے تفسیر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بولا کہا، جو اب تک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بولا کہہ رہے ہیں، ان کے شاگرد، ان کے ساتھ ان جیسے. حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، یہ کیا ہے، پیسوں چند ٹکوں کے لیے ابھی آپ میں اتنی ہمت نہیں آئی جو آپ سچ بول سکیں. نوکری جاتی ہے جائے، قبر میں تم نہیں لے جاؤ گے یہ چیزیں. جناب وہ میں مجھے تو پتا نہیں تھا، مجھے تو بعد میں پتا چلا، میرا وہی روٹ تھا تو میں نے جا کے نماز پڑھی تو انہوں نے یہ غم بتایا اپنا، کہ بھائی مجھے کیا معلوم. پھر میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے فرمایا یہ اس کی شکایتیں آئی ہیں ان کی، اور یہ بہت بڑی شکایت ہے کہ حق بات کو دبانا. یہ کتنا بڑا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرے اور آپ سے کہے کہ مجھے نبوت کو ثابت کرنے دو، اگر آپ نے اس کو موقع دیا آپ کا ایمان گیا. بہت گہری بات ہے. اگر ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ہم نے اس کو بدماشی کو موقع دیا کیوں بولنے کا؟ ہم کیوں سنیں آپ کی دلیل؟ بدماش، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں کروڑوں تمہارے پر. بدماش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی نہیں، اب وہ ان کے ساتھ بھی ویسے ہی، تو حق بات نہیں کہہ رہے. تو حضرت والا نے کر دیا. پھر وہاں سے ان کے دو چار ساتھی آ گئے کہ آپ کو جھوٹی خبر ملی ہے، آپ اور انکوائری کر لیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اور انکوائری کر لیتے ہیں. پھر اور گہری انکوائری بھی پتا چلا جو کہا ہے وہ سچ ہے. اس بات پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والے جو ہیں، جو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شاہ محدث دہلوی ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ سینے میں ایک دل رکھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے جواہر پارے اور موتی چھپے ہوئے ہیں. ولی اللہ جو سلطنت رکھتا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری کیا سلطنت ہے؟ تو حضرت والا نے جب یہ بیان فرمایا کہ میں نبوت کے دروازے پر سیل اور زنجیریں دیکھ رہا ہوں، تالا دیکھ رہا ہوں، تو جب بیان ختم ہوا تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد ثانی وہاں عبد الحمید صاحب ہنستے ہوئے آئے کہ حضرت آپ نے آج اپنا راز آؤٹ کر دیا. تو کہا کیا میں نے آؤٹ کر دیا راز؟ تو عرض کیا کہ حضرت آپ نے یہ فرمایا کہ میں نبوت کے دروازے پر سیل اور تالا دیکھ رہا ہوں. تو نبوت کے دروازے پر سیل اور تالا وہی دیکھ سکتا ہے جو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک ہو. حضرت والا ہنسنے لگے. اب حضرت والا کو یاد ہی نہیں تھا میں نے کہا ہے. پھر ہنسنا، ارے میاں چھوڑو اور کوئی بات کرو، بات گھما دی حضرت نے. اس کو اس طرح آسان سمجھیں کہ عید کے وقت میرے جیسے لوگ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ عید کے وقت میرے جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں امام کے پیچھے کھڑے رہیں، ٹھیک، یا مولانا کے پیچھے کھڑے رہیں. یہ بھی مولانا صاحب ہیں، ان کا تو میں نے بتایا نہیں. کیوں مولانا کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ تاکہ پتا چلے ہاتھ اٹھ رہے ہیں نہیں اٹھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ٹھیک. امام صاحب کو جو پہلی صف والا دیکھ سکتا ہے، دوسری صف والا دیکھ سکتا ہے، تیسری صف والا، آٹھویں صف والا، چالیسویں صف والا، تو نبوت کے دروازے پر سیل وہی دیکھ سکتا ہے جو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک ہو، جو پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے وہی دیکھ سکتا ہے نا. اب یہ باتیں میرے جیسے وہ کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ ابھی تو میں دین کے کے جی میں بھی نہیں ہوں، کنڈر گارڈن میں ہوں، اور مشائخ اور حضرت والا، میرے موجودہ شیخ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ تو پی ایچ ڈی سے بھی آگے تھے. اب ظاہری بات ہے مجھے جب پڑھنا ہے تو میں ٹیچر کی بات مانوں گا نا. میں ان سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ باغ کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر دو نقطے کیوں ہیں، تا کے نیچے دو ہونی چاہیے، نقطے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ ہمیں تا پڑھاتے ہم اس کو تا ہی پڑھتے. کہا بیٹا کھڑکی سے کود جا، دروازے سے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عقل ٹھیک ہو جائے گی. یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے ہمیں، اے ایسا کیوں ہے، بی کے دو پیٹ کیوں ہیں، اے کا ایک پیٹ بھی نہیں ہے، اور سی کھلا ہوا پیٹ، ساری آنتیں نظر آ رہی ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ ہاں سر یہ سی اے ٹی کیٹ کیوں ہے، کے اے ٹی کیٹ کیوں نہیں ہے؟ آج کل تو یہی زبان چل رہی ہے اس طرح کہ کراچی کو سی سے کہو یا کے سے کہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امتحان میں فیل کر دیں گے. باقی پوچھ لو آپ، ہمیں تو ہمارے دوستوں نے بتایا کہ آج کل انگلش یہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے طالب علم؟ نہیں. ٹیچر کہہ رہا ہے اس کو پڑھو، پڑھ رہا ہے سکول، سکول. ٹیچر کہتا ہے ابھی دماغ خراب ہے، اسکول پڑھنا، جو ایکچوئل ورڈ ہے اسکول پڑھ. کہ سر آدمی کیسے، آئی کہاں لکھا ہوا ہے جو میں اسکول پڑھوں؟ ہاں تو ایس سے لکھا جا رہا ہے تو سکول ہی کہوں گا نا. بات مزہ آ رہا ہے کچھ اس بات میں؟ نہیں بھائی، تم عجیب پڑھاتے ہو، انگریز بڑے بنتے ہو، آئی کہاں لکھا ہے جو میں اسکول پڑھوں اس کو؟ ہاں اور کون سا جملہ بتایا نا، ہاں ہاں سٹیج، شاباش مفتی صاحب نے صحیح یاد دلایا. اور کیا بتایا تھا تجھے بھائی؟ یہ بولتا اسی طرح ہے، سکول، سٹیج، سینڈوچ، ہاں ہاں ٹیشن. بہرحال تو ہمیں تو ٹیچر کے تابع ہونا پڑے گا نا. دین میں ہمیں کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں، جہاں جنت دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں وہاں رہبر کی ضرورت نہیں. اب جائیں کالام کاغان جائیں، پہنچ جائیں گے بائی روڈ، مسئلہ نہیں. لیکن جو ٹینشن، سر میں درد، نیند نہیں آ رہی، آگے دو راستے آنے والے ہیں، کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کون سے راستے سے جاؤں، نہیں پوچھا تو کلٹی، بائی پاس ہے نہیں ہے، ہم گھس گئے ٹنڈو الہیار میں، پونا گھنٹہ گیا، بیوقوف پہلے الٹے ہاتھ پر بائی پاس تھا تو وہاں سے گزر جاتا، چاہے 45 منٹ بٹ جاتے، اس وقت رہبر کو کہیں گے، ہاں رہبر ہونا چاہیے، اور دین کے لیے کسی رہبر کی ضرورت نہیں، جبکہ اللہ فرض فرما رہے ہیں کنو ما صادقین کو. تو حاصل اس شعر کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے تخت و تاج کہیں ہوں گے، تمہارے سر کے بال کہیں ہوں گے، کان کہیں ہوں گے، جسم کہیں ہوگا، دنیا والوں کی کمائی دنیا ہی میں کام آتی ہے، حالانکہ پردیس کی کمائی وطن میں کھائی جاتی ہے، دنیا کے پردیس سے نیک اعمال کی کرنسی وطن آخرت بھجوا دی جائے، اصل کمائی یہ ہے. باقی سب ذرا غور سے سننا، باقی سب فکر چھوڑ دو کہ بچوں کا کیا ہوگا. حضرت شاہ برڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے رئیس آئے کہ حضرت زکات دے دیجئے. خیریت آپ کو اور زکات دوں کیوں، آپ پر زکات لگتی ہے؟ کہ حضرت آج کل لگتی ہے. اور بھائی کیا ہوا؟ کہ حضرت سارا پیسہ بچوں کے ایجوکیشن، چار بیٹے ہیں چاروں کے ایجوکیشن میں لگا دیا، ویزاؤں پر خرچے وغیرہ سب. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری شو دیکھ کر آئیں گے، اگر آپ نے گھر کا گیٹ کھول کر بعد میں سرونٹ کوارٹر میں سونا ہے تو سو لیں، ورنہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. حضرت شاہ برادر صاحب دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ پھر حضرت اس سے اچھا ہے بھیک مانگوں، زکات لوں، بڑھیا کو بھی کہاں سے نکالوں، رات دن ہم روتے رہتے ہیں، کم از کم دال روٹی تو کھا لیں گے. اگر آپ مجھے زکات نہیں دیتے تو آپ میرے بیٹوں کو چل کر والدین کے حقوق سکھا دیں. فرمایا بیٹھ جاؤں. ہم نے کبھی ایجوکیشن کو منع کیا ہے؟ نہیں. کبھی اچھے جاب کو منع کیا ہے؟ نہیں. کوئی منع کیا ہے تو ہم تو دلیل دیتے ہیں نا قرآن پاک حدیث پاک کی، تو ہم منع اگر کرتے ہیں تو ہم نے دلیل کون سی دی قرآن پاک حدیث پاک کی؟ ہم نے بڑے بزنس کو منع کیا ہے؟ نہیں. ہم نے تو آپ کو یہ بیانات میں کہتے ہیں کہ اپنے اولاد کے بنیادوں میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق سکھا دو، پھر ماں باپ کیا خود ادا کریں گے. میں اگر آپ کے پاس بیٹوں کے پاس چلا بھی تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سکھائے؟ نہیں. تو وہ کون سا آپ کا حق ادا کر لے گا؟ رونے لگے گا. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں اس مطلب کو سمجھنا ہوگا کہ حضرت والا فرماتے، آگے دلیل دیکھنا آپ، کہ باقی سب فکروں کو چھوڑ دو کہ بچوں کا کیا ہوگا. فکر کرنی ہے، سمجھ لیں آپ، ایسی فکر نہ ہو کہ حرام کھا رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، گرمی خوب ہے، 48 ڈگری کی گرمی ہو گئی ہے کراچی میں، پیسے نہیں ہیں بجلی کا بل بھرنے کے، ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں، دانے آ رہے ہیں گرمی کے، پسینے نکل رہے ہیں، بیڈ بھیگ گیا ہے تو موشن اور وومیٹنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا کنڈی کی حرام لائٹ لو، کوئی بات نہیں، آئے گا انسپیکٹر کچھ کر دیں گے. بچوں کو اے سی میں دیکھنا ہے ہم نے، چاہے اے سی خریدنے کے لیے حرام کمانا پڑے، اس چیز کی منع ہے. یہ منع ہو رہی ہے بچوں کی فکر کو چھوڑو، یعنی اس کے لیے نماز روزہ چھوڑ دیا، اتنا کمانے لگے کہ اللہ کو بھول گئے، یہ منع ہے. اتنا کمانے لگے کہ رشوت اور سود کا بازار گرم کر دیا، یہ منع ہے. باقی اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے محنت کرنا، کمانا، اچھا جاب، اچھا بزنس، کوئی منع نہیں ہے. یہاں تک کہ اچھی اگر تنخواہ ملتی ہے تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر علماء سے پوچھ کر کہ بھئی یہ ہم نے سنا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے بغیر شرعی عذر کے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دروازہ لگا لگایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے اس کو نہ چھوڑنا. مفہوم یہ ہے کہ شرعی عذر کے بغیر نہیں چھوڑنا. لالچ میں وہاں 1000 روپے کی نوکری زیادہ مل گئی، وہاں پہنچ گئے، اب وہاں پر جو تکلیفیں وہ سر پر آ گئی، اب رو رہے ہیں. تو بہرحال کہ ہمیں 40,000 زیادہ مل رہے ہیں اور یہ بات ہے تو ہم جانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، دعا لے کر جاؤں. ایسے نہ کہو کہ میں اچانک کل چھوڑ دیتا ہوں، کام کسی کا رکے گا نہیں، اللہ چلاتے ہیں، لیکن ہماری وجہ سے کچھ دن اذیت تو ہوگی نا اس کو، اس وجہ سے اللہ پر بھروسہ کر کے. تو ہم نے تو نہیں منع کیا نا، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا، نمازوں کی فکر نہ کرنا، یہ مراد ہے. فرمایا باقی سب فکر چھوڑ دو کہ بچوں کا کیا ہوگا. غور سے سنتے رہیے گا، بچوں کی فکر میں اتنا غمگین مت ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں اور اللہ والوں کی صحبت میں کم بیٹھو، اس لیے کہ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو ہماری کمائی نیلام ہو جائے گی اور بچے مقروض کے مقروض رہیں گے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے بچے کے پاس BMW اور رولز رائس ہوں، 6,000 گز کا نہیں تو کم از کم 600 گز کا بنگلہ ہو، ہر ایک کی فیکٹری ہو، چلو رولس رائس نہیں تو بی ایم ڈبلیو ہو، مرسیڈیز ہو، چلو بھائی کوئی اور پراڈو جیپ ہو. فرمایا کہ میری تمہاری پلاننگ فیل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کو جب ہم خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا، کیا ٹچ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. جو پرسوں پڑھا تھا نا کہ جس سے اللہ گرایا اسے کون اٹھائے، جس سے اللہ گرایا اسے کون اٹھائے، جس سے اللہ رکھے اس کو کون چکھے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، حضرت نے فرمایا یہ مخلوق کی بات ہے، اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ہر ایک چکھے. در در پر پریشان ہوتا رہے گا وہ. آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سے لوگ بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے، مگر وہ اپنے بچے نالائکی اور گناہ اور نافرمانی، شراب و کباب اور بدماشیاں اور زنا کی وجہ سے، جوا کی وجہ سے ایسی بلا میں مبتلا ہوئے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب ختم ہو گیا. باپ کی محنت والی کمائی مفت میں کمائی. آگے عجیب بات سننا کہ اس پیسوں سے جو گناہ کیا، پیسے دیے کس نے، یہاں تک کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہے 80s کی بات ہے، یا شروع 80s کی یا 70s کی لاسٹ کی بات ہے. ایک بہت بڑی فیکٹری، آج بھی اس کا نام آپ کو بتاؤں گا سب جانتے ہیں، لیکن وہ ان کے مالکوں کے پاس، ان کے بیٹوں کے پاس نہیں ہے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا، طارق روڈ پر گھومتا تھا فاکس ویگن. اس زمانے میں فاکس ویگن نہیں، بڑی بات تھی، 70s کی بات بتا رہا ہوں. فاکس ویگن میں گھومتا تھا، شراب، لڑکیاں، جوا. باپ روتا تھا، مانتا ہی نہیں تھا. باپ کا انتقال ہو گیا. اب آپ میں کیا عرض کروں، کتنی بڑی فیکٹری اور کتنی اس کی کمائی. آج بھی اس کی پروڈکٹ آپ کو روڈوں پر نظر آئیں گی، کوئی روڈ ایسا نہیں ملے گا جہاں اس کی پروڈکٹ نہ ہو. چلو اشارہ بھی کرتا ہوں آٹو موبائل کمپنی کا، اتنا بھی اشارہ کر دیتا ہوں، اب سمجھ لو اس کی پروڈکٹ جو ہے کہاں کہاں نہیں ہوگی. میں بتا رہا ہوں، ایک آپ کو سڑک ایسی نہیں ملے گی جہاں ان کا پروڈکٹ نہ ہو. ان کا پروڈکٹ سے مراد جو بھی ہے وہ سمجھ لیں آپ. اب والد کا انتقال ہو گیا، اب ہمدرد دوست اور بڑھ گئے، اندر سمجھتے ہیں نا، ہمدرد دوست اور بڑھ گئے، لالچی، شراب، زنا، جوا. سارے ڈاکیومنٹس تیار کیے، اس کا دوست جو دفتر میں بھی اس کے ساتھ بیٹھتا تھا دوست بن کر، سارے ڈاکیومنٹس تیار کیے، شراب کے نشے میں دستخط کرا دی. اور سارے ڈاکیومنٹس ٹرانسفر وغیرہ ہونے کے بعد ایک دن فیکٹری پہنچا تو بیریل نہیں کھلا اس کے لیے، ہارن دیے اس نے. تھوڑی دیر کے بعد آیا پاسبان، گارڈ آیا، کہا سر کیا بات ہے، آپ کون ہیں، کیا مسئلہ ہے. اس نے بڑی گالیاں دی کہ ابھی اندھے اپنے سیٹ کو نہیں پہچانتا، تو نے بھنگ پیے، چرس پیے، شراب پیے. شراب تو اس نے پی تھی. تو کہا ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ فیکٹری تو کسی اور کی ہو چکی ہے. دوست کا نام لیا بس. پھر اپنے آنکھوں سے لوگوں نے طارق روڈ پر اس کو جوتے چٹکاتے ہوئے دیکھا ہے. جناب کہاں گئی ساری دولت؟ اگر میں آپ کو کمپنی کا نام بتا دوں آپ اچھل پڑیں گے. اتنی بڑی کمپنی کا مالک فٹ پاتھ پر، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں. کہاں ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں؟ وہاں جانا تو وہاں پر میں ماس پڑھ کے زہر کی نکلا تو میرے ایک دوست نے ملایا کہ یہ فلاں کمپنی میں مینیجر ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب آگے ہم بڑھے وہ تو اس سے ملاقات ہو گئی. کہا یہ پتا ہے کون ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا دنیا کی مشہور ترین کمپنی کے مالک کا بیٹا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اس مجمع میں آدھے کے پاس اس کی پروڈکٹ ہوں گی، لیکن لوگوں کو پتا نہیں کہ مالکان اور اس کی اولاد نہیں ہے. تو کہا کہ یہ اس کمپنی کا سیٹ ہے جو آج کل اس کمپنی میں مینیجر ہے. اس کا واقعہ مجھے پہلے پتا تھا کہ وہ کچھ بھائی تھے جو بینک کا کام نہیں کرتے تھے والد کے کہنے پر، تو انہوں نے بینک سے قرضہ لے لیا، سود کی ابتدا کر لی کہ ہم دو مشینیں نہیں لینی ہیں، تو ہماری پروڈکٹ جو مل رہا تھا اس پہ قناعت نہیں کی. پلاننگ کی بات کر رہا ہوں میں، تکبر، بڑائی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہمارے ساتھ پوچھتے کھائے گی، تکبر پر بیان کر رہا ہوں یہ، ورنہ میرا دل نہیں چاہتا کہ اس موضوع سے ہٹوں بھی اور آج یہ پورا مضمون ہو جائے. تو جناب انہوں نے حضرت والا کے خادم کو بلایا کہ نیا قرضہ لینا ہے، اور دو بھائی کہتے تھے لو اور کچھ بھائی کہتے تھے نہیں لو، میں نہیں بتاؤں گا کتنے بھائی. حضرت والا کے خادم کو انہوں نے بلایا، وہ بولنے کے تھوڑا ان کا انداز بڑا عجیب ہے، آنکھیں بھی بڑی بڑی نکال کر بات کرتے ہیں اور عجیب انداز سے بات کرتے ہیں. بیٹھے میٹنگ بھی، کہا بھائیوں نے کہا ہمارا یہ ترتیب ہے کہ ہم بینک سے اور لون لیں، ہماری پلاننگ، پھر یہ نفع ملے گا تو یہاں اتاریں گے، یہ اتاریں گے، پانچ سال کے اندر سود ختم. کہا بے بھائی کسی کا سود ختم ہوا ہو تو مجھے بتاؤ. جس نے سود اتارنے کا ارادہ کیا ہے فرشتوں سے مدد آئی ہے، شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ وہ بولنے کے بہت خطرناک ہیں. گھر کے دیکھ کر کہا تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں اجازت دوں کہ اتنا گناہ سود کا ہے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر میں؟ ابے بھائی دماغ خراب ہوا ہے؟ میں تمہیں اللہ سے جنگ کرنے کے لیے کہوں کہ تم اور آگے آؤ جنگ کرنے کے لیے؟ پاگل ہے ہم کو کیوں بلایا؟ سیدھا سیدھا بھائی اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ سیدھا سیدھا ان کا انداز ایسا سیدھا سیدھا بھائی مشینیں وہ بیچو سود اتارو کچرا ہو جاؤ گے کچرا جناب. پھر ان کے بھائیوں کے آپس میں اختلاف ہو گئے. اس کے بعد جناب وہ انہوں نے قرضہ لیا پھر پلاننگ فیل سود کی. پھر اس کو بلایا وہی ان کا انداز کہ اب بلائے گا نہیں آئیں گا ہم بس سن لو ہم آپ کو قرآن پاک حدیث پاک کا تم ترقی نہیں کر سکتے بس ختم بات جو کہنا تھا کہہ دیا. کون اجازت دے گا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر کوئی گناہ کر لوں باقی 69 کیا ہوگا؟ ارے دماغ خراب ہے اللہ سے لڑائی کرے گا؟ اگر اللہ سے جنگ میں کوئی آج ہار جائے تو ساری دنیا پھر اللہ سے جنگ کرے گی؟ نہیں اللہ کی ڈھیل ہے. پھر جب جھٹکا دیا جاتا ہے ڈور کو تب لائن کٹ جاتی ہے دوسرے پتنگ کی اور پتنگ کی چال بتاتی ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ اس کا رابطہ کسی ڈور والے کے ساتھ ہے اور پتنگ کٹنے کے بعد چال بتاتی ہے کہ گیا کنیکشن. اب لڑکے دوڑتے ہیں چیر پھاڑ کر کے برابر کر دیتے ہیں. جس کا رابطہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے اس کی حفاظت اللہ کرتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس دوست نے مجھے بتایا, ملاقات تو دوسرے نے کرائی, اس نے بتایا فیروز بھائی, اس کا انداز ایسا فیروز بھائی ایسا بھائیوں میں دشمنیاں ہوئی ہیں ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا پتا نہیں ہے کہ اس کا فون نمبر کیا ہے سنو, اور ساری فیکٹری بک گئی چاروں بھائی نوکریاں کر رہے ہیں سب بک گئی فیکٹریاں ان کی. اور پروڈکٹ کا نام بتاؤں گا؟ بتاؤں گا نہیں انشاءاللہ, کسی کو اکیلے میں بھی نہیں بتاؤں گا, کسی کا راز ہے میں کیوں بتاؤں؟ بزرگوں نے منع کیا ہے, واقعہ بتا سکتے ہیں عبرت کے لیے. اور اس کے پروڈکٹ کا نام بتاؤں نا بس پھر آپ کو اور مجھے بھی چکر آ جائے گا کہ یا اللہ بس اپنے رحمت کے سائے میں رکھیے اللہ. اللہ آپ جو چٹنی روٹی کھلائے آپ بتاؤ مجنو کو لیلا چٹنی روٹی کھلائے اس کو وہ اچھا لگے گا یا دوسری عورتیں بریانی کباب دیں وہ اچھا لگے گا؟ مولا جو کھلائے لبیک. حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے غلام خریدا گھر لے آئے, تابعی تھے, 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی تھی. فرمایا غلام کیا کھائے گا؟ حضور غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوتی, جو آقا کھلائیں گے ہم کھا لیں گے. اچھا تابعی 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کرنے والے, اچھا بھائی کپڑا کون سا پہنے گا؟ حضور آپ تو اللہ کے پیارے ہیں تابعی ہیں, یہ کیا بات ہے؟ آقا آپ ہیں, جو غلام کو آپ پہنائیں گے غلام پہن لے گا. اب حضرت اور خوش ہوئے اور حالت عجیب ہو گئی حضرت کی, حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کی. غلام پیسے کتنے دو ہر مہینے تمہیں؟ حضرت آپ جو دیں گے میں لے لوں گا, آقا جو دیں گے وہ میں لوں گا. آپ کا نام کیا ہے؟ غلام کا, غلام کا کوئی نام ہوتا ہے؟ جس نام سے آپ پکاریں گے ہمارا وہ نام ہے. آج ہمیں نام چاہیے کہ ہمیں کوئی حضرت کہے, ہمیں کوئی مولانا کہے, ہمیں کوئی یہ کہے, الحاج کہے. الحاج کہے بعض اپنے کارڈوں پر بھی الحاج لکھاتے ہیں, نہیں لکھوانا چاہیے. آپ کے اندر ریا آ جائے گا کہ آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں میں نے دو سے زیادہ حج کیے ہیں یا دو کیے ہیں اس سے زیادہ حج کیے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ ایک مولانا نے حضرت کو اپنا کارڈ پیش کیا, حضرت نے کارڈ دیکھ کر فرمایا کہ مولانا اپنے کارڈ پہ لکھنا چاہیے مولانا؟ کہ جی حضرت. فرمایا نہیں, لوگ کہیں ان کو کہنے دو, ان کو مت روکو, اللہ آپ کو اور عزت عطا فرمائے, یہ کٹواؤ اس سے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی بے ہوش ہو گئے, ہوش آیا, فرمایا غلام تجھے میں آزاد کرتا ہوں. کہا حضرت جزاک اللہ, وجہ بھی بتائیں گے؟ فرمایا ہاں اے غلام, تو نے حسن بصری کو اللہ تعالی کے ساتھ جینے کا طریقہ سکھا دیا. جو اللہ کھلائے لبیک, جو اللہ پہنائے لبیک, جو اللہ ہر مہینے دے لبیک, اور جس نام سے اللہ پکارے ہمارا وہی نام ہے, ہمارا کوئی نام نہیں ہے. یہ ہے جینے کا طریقہ. اپنی خواہشات جو پوری نہیں ہوتی نا اپنی پریشان رہتا ہے, اور اللہ کے حوالے کر دیں اللہ. اور تقوی, تقوی پر قرآن پاک میں ہے کہ وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا, حدیث پاک میں ہے کہ وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اور تقوی نام ہے کف النفسی عن الہوا, گناہ کے خیالات آئے عمل نہ ہو. اب سنیے, اب دوبارہ پڑھتا ہوں. آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سے لوگ بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے لیکن وہ بچے اپنی نالائکی اور نافرمانی کی وجہ سے شراب اور کباب اور زنا اور جوا اور بدماشیوں کی وجہ سے ایسی بلا میں مبتلا ہوئے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب ختم ہو گیا. باپ کی محنت والی کمائی مفت میں گمائی. اب سننا اس سے زیادہ مزیدار بات آ رہی ہے. یہ حضرت کا مضمون ہے. اب تکبر سے تھوڑا سا دوسری طرف ہے, لیکن بہرحال شروع تو تکبر سے ہی ہوا ہے کہ بڑائی اور اکڑنا کہ ہماری اتنی گاڑیاں ہیں, ہماری اتنی تنخواہ ہے, ہم کیوں نیک بنے, ہم کیوں نمازیں پڑھیں, ہم کیوں صلاۃ الحاجات پڑھیں. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اولاد کا غم مت کرو, اپنے اللہ کو راضی کرو اور اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو. اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ خود ان کی مدد کرے گا, اور اگر نافرمان ہوں گے تو تمہاری کمائی ان کے کام کچھ نہ آئے گی اور برے مصرف میں جائے گی. اور اگر تم محنت کر کے اللہ والے بن گئے تو تمہاری نیکیوں سے تمہاری اولاد پر رحمت ہوگی, اور اگر ہمارے پیسوں سے اس نے یہ گناہ کیا تو ہماری پکڑ کا خطرہ ہو جائے گا. حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمتہ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بھائی غور کرنا ذرا آپ لوگ, بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا, اور وہ دیوار جو دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ دیوار سیدھی کر دو کہیں گر نہ جائے, یہ دیوار سیدھی کر دو کہیں گر نہ جائے. اور کیا اللہ فرما رہے ہیں, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, بس آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے جب تک یہ بچے بالغ نہ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نہ لے لیں. غور سے سننا آگے کیا جملہ آ رہا ہے. دیکھیے یہ رعایت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ غیب سے ان یتیم بچوں کی مدد کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کی مدد کیوں کی, میں نے ان بچوں کی مدد کیوں کی. قرآن پاک کی بات ہے, آج ذرا ذرا سی بات پر مولویوں کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, کاش کہ ہم سمجھیں کہ یہ قرآن اور حدیث پاک کی باتیں ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کی مدد کی کیوں کی, وکان ابو ہما صالحا, کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. کاش کہ تقویٰ کی بات میری کھوپڑی میں بھی آ جائے کہ سارے مسائل کا حل. آپ کتاب لے لو تقویٰ کے انعامات, قرآن پاک کی 10 آیتیں لکھی ہیں انعامات کی, صرف گناہ چھوڑنے پر 10 انعامات. اب وہ بتاؤں گا, منٹ تو چند رہ گئے ہیں باقی, صرف گناہ چھوڑنے پر چند انعامات. اور ہمارا دماغ کیا کام کرتا ہے, چاہے میرا بیٹا لڑکیوں کے ساتھ زنا کرے, چاہے اس کے ساتھ گیم کھیلے, چاہے وہ اس کے ساتھ جا کر وہاں فارم ہاؤس پر جائے, چاہے اس کے ساتھ اسٹڈی کریں, چاہے اس کو پک اینڈ ڈراپ دیں, جو بھی کریں, میرا بیٹا مالدار ہونا چاہیے. بتا چکا میں آپ کو, پورا ایک ڈیڑھ صفحہ اسی پر ہے کہ بچوں کو نیک بناؤ, اور اس کے بعد جب وہ نیک بنیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے. جو تقویٰ کے انعامات ہیں جو حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے ایک آیت پتا ہے اگر لوگ اس پہ عمل کر لیں تو ان کی سب پریشانیوں کے لیے کافی ہوگا. ایک آیت, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب, جو تقویٰ اختیار کرے گا مشکل سے ایگزٹ اللہ اسے نکالیں گے اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. جماعتوں کی نماز تک ہم چھوڑ دیتے ہیں چند ٹکوں کے لیے, بیٹیوں تک کو نامحرم بھیڑیوں کے پاس پڑھاتے ہیں ہم لوگ, بیٹیوں کی کمائی کھانے کی فکر, بیوی کے کمائی کھانے کی فکر, بہن کی کمائی کھانے کی فکر, اور دماغ بس پیسوں کے اندر چل رہا ہے. اور یہاں حضرت قرآن پاک سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کی مدد فرمائی. آگے سننا, آگے تو اور مزہ ہے, کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. اور باپ کون سا تھا؟ روح المانی تفسیر جلد نمبر 16 صفحہ 13 پر لکھا ہے, ساتواں باپ تھا. سات پشت تک اللہ نے مدد فرمائی. یہ نیکی ایسی چیز ہے جناب, ہم نیکی سمجھتے ہیں کہ سفید داڑھی آ گئی. میں بیان کر رہا ہوں, آج جہاں بیان کیا دوپہر میں یہاں, اب یہاں بیان کر رہا ہوں, سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے میں اوپر بیٹھا ہوں, میں نے نماز پڑھ لی, میں نے یہ کر لیا, میں نیک بن گیا. نہ, نیکی نام ہے فرض واجب سنت موقع دا, اللہ کو ناراض نہ کرنا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا, نہ عمل کر کے ناراض نہ کر لیا, ختم. یہ ہے تقویٰ. تقویٰ تہجد پڑھنے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حدیث پاک میں کہیں نہیں فرمایا کہ بیان کرنے والا تہجد پڑھنے والا پڑھنا ہے, اللہ توفیق دے منع نہیں, تہجد کو حضرت منع فرماتے تھے کیوں؟ فرمایا اپنی صحت مجھے بتاؤ، اپنے غصے کا لیول بتاؤ، اپنا کام بتاؤ کیا کرتے ہو، نیند کتنے گھنٹے ملتی ہے، خشکی ہے یا نہیں ہے، تنہائی پسند ہو یا نہیں ہو، ہنستے ہو یا نہیں ہنستے ہو، تو سوچتے ہو یا نہیں سوچتے ہو، لڑتے ہو یا نہیں لڑتے ہو، بیوی پر گالی دیتے ہو نہیں دیتے ہو، بہو پر ظلم کرتے ہو نہیں کرتے ہو، بیوی کو اذیت دیتے ہو نہیں دیتے ہو. اس کے بعد حضرت فرماتے تھے ٹھیک ہے آپ کی صحت بھی صحیح ہے، آپ پڑھ لو. فرماتے تھے ہم کمزور، میں کمزور، ہمارے لیے کیا ہے کہ وتر سے پہلے اور جہاں بیان ہوتے ہیں عشاء کے بعد، تو بیان کے بعد جو دو یا چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو قیامت کے دن وہ تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا. لیکن کون سا دال روٹی بریانی کباب والے وہ ہیں، لیکن اتنی ساری شرطیں ہیں. اور کتنے لوگ ہیں غصے کے مریض بن گئے، نیند کی کمی، دفتر میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ میں ایماندار ہوں، احسان کر رہا ہوں خدا نخواستہ کسی پر، اس لیے میں ایماندار ہوں، مجھے جو رگڑا دینا ہے رگڑا دے دوں میں، کیونکہ میں رشوت نہیں لیتا. بھائی کس پر احسان کرتے ہو؟ نعوذ باللہ کسی اور پر، اپنے کو دوزخ سے بچانے کے لیے آدمی کرتا ہے، کس پر کیا احسان ہے؟ تو ساتواں باب تھا، اللہ تعالیٰ ایسے کریم با وفا ہیں کہ جو ان کا بن جائے اس کی سات پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں. اس لیے دوستو سب سے مبارک مسلمان وہ ہے جو اپنے رب کو اللہ کو راضی کر لیں اور ہر وقت اس غم اور فکر میں، وہ غم نہیں جس سے آدمی بستر سے لگ جائے، ہر وقت اس کو یہ فکر اور غم میں مبتلا رہے کہ سر سے پیر تک میرا کوئی شعبہ حیات اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو. تو میں عرض کر رہا تھا، اس کو ہٹانے اب سنیے آپ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تکبر کا مرض اتنا خطرناک مرض ہے کہ ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تبلیغ میں چلے لگاتا ہے، بیانات کرتا ہے، بخاری شریف مدرسے میں پڑھاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ جب مرا تو دل میں تکبر لے کر گیا. سوچو کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا، مکھی کے سر کے برابر، یعنی اس جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی بڑائی ہوگی ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسری روایت ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. پھر بتاتا ہوں کہ چار راتوں سے تکبر پہ بیان ہو رہا ہے جو پورا نہیں ہوا، اس میں بڑی تفصیل ہے جس میں حضرت نے ثابت کیا ہے کہ ماں باپ سے لڑنے والا، بیوی سے کو پٹائی کرنے والا اور بیوی کا شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا، یہ تکبر ہے. بتا چکا ہوں کہ ایک شہر سے میسج آیا کہ مجھے اب تک یہ پتا ہی نہیں تھا، میں اللہ کو گواہ بنا کر آج وعدہ کرتی ہوں میں اپنے شوہر کی خوب خدمت کروں گی اور ان سے دعائیں لوں گی انشاءاللہ تعالی. مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ تکبر ہے، اتنا عرصہ بیانات کا سننا اور اصلاحی خط لکھنا، ارجنٹ خط بھیجنا ٹی سی ایس سے، اور پتا ہی نہیں. انسان ہے نا بھائی، انسان ہے. آج ہم جہاں گئے وہاں پہ پیٹی چلتی ہے، وہاں پر چندے کی، مجھے پتا چلا جب ہم قریب پہنچے، الحمدللہ 15 منٹ کے بعد بتا دیا کہ بھائی پیٹی چلانے کا مقصد کیا. یہ تو شکر ہے کہ واجب نہیں روکا خطبے کو، یہ شکر ہے فرض نہیں روکا. بعض جگہ تو یہ مصیبت ہوتی ہے، مجھے انہوں نے بتایا کوئی مسئلہ نہیں، پیٹی ہر ایک کھسکاتا جاتا ہے. میں نے کہا جب پیٹی ہر ایک کھسکائے گا تو پھر آپ یہ بتاؤ کہ بیان کرنے والا کہ بیان کون سنے گا، بس پیٹی کھسکاتے رہو، پیچھے بھیجتے رہو، پیچھے بھیجتے رہو. اتنا بڑا مجمع تھا بیان میں بتا دیا میں نے. میں نے کہا کسی پریزیڈنٹ ہاؤس بن رہا ہو، کسی کا پرائم منسٹر ہاؤس بن رہا ہو، اور منسٹر صاحبان در در جا رہے ہوں کہ ایک بلاک دے دو، 10 بلاک دے دو، ایک سیمنٹ کی بوری دے دو، ایک ماربل کا پیس دے دو، چار پیس جوڑ کر ایک ہو جائے. وہ ان کا تو خیر پورا ہی پیس لگتا ہے، تو بادشاہ کورٹ مارشل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو دوستو اللہ کا گھر ہے یا نہیں ہے یہ؟ اللہ کے گھر کے لیے اس طرح مسجد کے اندر پیٹیاں چل رہی ہیں؟ آپ اللہ پر بھروسہ رکھ کر پیٹی باہر رکھ کر اعلان تو صرف کر دو کہ صرف اطلاع دے رہے ہیں، انفارمیشن ہے، کلیکشن نہیں ہے. اب جب میرے پاس پیٹی آئے گی میں پیٹی کو آگے جانے دوں گا؟ ارے یار چار جمعوں سے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے، 100 روپے ڈال دے. کبھی برابر والا 1000 ڈال رہا ہے، کبھی کوئی 500 ڈال رہا ہے، کبھی کوئی 2000 ڈال رہا ہے، کیا کریں؟ لوگ کہیں گے کنگلا ہے، اللہ یہ گھر میں نہیں دیتا. تو یہ جبر ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ پھر ریا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ پیسہ اس میں برکت ہوگی نہیں ہوگی؟ اس میں کئی مساجد میں ہم نے یہ بیان کیا، آج الحمدللہ وہ خود بتاتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ چندہ پیٹی کے اندر رہتا ہے. اور پیٹی کیوں لگاتے ہیں؟ یہاں پیٹی کیوں لگی ہوئی ہے ہمارے پاس؟ وجہ اعلان نہیں ہوتے, جناب رومال نہیں چلتا, پیٹی نہیں چلتی, وہاں کیوں لگائی دی ہے؟ سنو, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو اس زمانے میں تو آٹھ آنے ایک آنا تھا. میں آج کے زمانے سے عرض کرتا ہوں کہ کسی کو اللہ کے گھر میں 10 کا نوٹ دینا ہے, شیخ کے ہاتھ پر رکھے گا کہ شیخ کیا کہیں گے؟ اللہ کے شیخ نہیں کہے گا, نالائک ہوگا تو کہے گا, وہ تو فوراً جھپٹ لے گا کہ یا اللہ اس کے اخلاص کے 10 روپے کی برکت سے دوستوں کا 1,00,000 روپے قبول فرما لیجئے. اللہ کے پاس جو ہے وہ اماؤنٹ نہیں جاتی, اخلاص جاتا ہے. اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. یہ بات آج ایک صاحب نے لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے کئی ایکڑوں کی زمین لوں اور ہر جگہ جگہ مسجد مدرسہ خانقاہ بھجواؤں, لیکن کیا بنواؤں, لیکن کیا کروں, آئی ایم فتو فقیر. تو میں نے اس کو جواب لکھا کہ آپ کو پتا ہے اچھی نیت پر اعمال نامے میں اس کو وہی ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے. حضرت یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اتنا مال دے کہ جو بہترین کونے ہیں سب جگہ مسجد بنواؤں, مدرسہ بنواؤں, خانقاہ بنواؤں, اور علماء کو نئی نئی گاڑیاں ہدیہ کروں اور ان کے لیے گھر نئے نئے بنواؤں. اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ الٹا سیدھا گندے خیالات سوچنے سے بہتر ہے یہی سوچتے رہیں آدمی, مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی اس کے اندر. میں نے آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ میں بڑا غمگین, حضرت کے بعد ملنے اللہ نے جب حضرت سے ملایا تو میں بڑا غمگین رہتا تھا کہ کاش مجھے یہ ملتا, کاش یہ ملتا, میں یہ کر دوں, وہ کر دوں, ایسے خیالات. پھر آنکھ کھل جاتی, بیداری میں آنکھ کھل جاتی, ارے چھوڑو بھائی یہ پڑھ لو, یہ پڑھ لو. وقت میرے پاس رکھا ہے حضرت کی لکھائی والا الحمدللہ, تو حضرت کو میں لکھا کہ حضرت یہ مرض ہو گیا ہے. فرمایا یہ اچھا مرض ہے, برے خیالات سے سوچنے سے اچھا ہے یہ سوچ لو, تمہاری نیت پر تمہیں ثواب ملے گا. یہ وہ زبردست ایٹم بم ہے, یہ ایٹم ذرہ ہوتا ہے نا, یہ وہ زبردست ایٹم بم ہے تکبر کا, جو 100 برس کا تہجد, 100 برس کی زکات, 100 برس کے حج اور عمرے, 100 برس کی نفلیں اور تلاوت, 100 برس کی عبادت, 100 برس کے بیانات, سارے زندگی کے اعمال کو ہیروشیما کر دیتا ہے. ایسا ایٹم بم ہے. جیسے ایٹم بم کا وہ ذرہ جس نے جاپان کے ہیروشیما کو تباہ کیا تھا, یہ تکبر کا ذرہ تمام عبادات کو ضائع کر دیتا ہے. یہ ایسا ایٹم بم ہے کہ سارے اعمال ضائع. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. اور ایک روایت ہے کہ ایک وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا, جب جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا جبکہ اس کی خوشبو میلوں دور تک جائے گی. اتنا خطرناک مرض ہے. اور ابھی بیان کے شروع میں چاروں راتوں میں بتا دیا کہ نبیین کے بعد صدیقین, اور صدیقین کے آخری شرط کے بعد پتا چلتا ہے میرے اندر تکبر اور جائے, اصلاحی بیانات کے بعد, خط و کتابت کے بعد. آپ نے سنا نہیں ابھی سنت کا یہ بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے, بہت مہربان تھے, دشمنوں کو معاف کرتے تھے. اور جو ہمارے مولانا ابراہیم کشمیری نے جو قصیدہ بردہ پڑھا, اس میں جو ہمارے مولانا اطہر صاحب جونپوری دامت برکات میں اشعار پڑھے, اس میں کیا تھا؟ یہی تو تھا. کیوں صاحب, اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر میں بم رکھا ہوا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بم کو ناکارا کرنے کے لیے آپ کسی سے مدد لیتے ہیں؟ پولیس کے دستے کا کیا نام ہے؟ بم ڈسپوزل اسکواڈ. آپ تھانے میں فون کرتے ہیں, ایس پی کو فون کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بم ہے, دفتر میں بم ہے, لہذا جلدی سے بم ڈسپوزیبل اسکاٹ یعنی بم کو ناکارا کرنے والا پولیس کا دستہ جلد بھیج دیجئے. تو آپ بم ڈسپوزیبل اسکاٹ ڈسپوزل اسکاٹ کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایسے اسلحے اور ہتھیار ہوتے ہیں جس سے اس کو ناکارا کر دیتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ جس کے دل میں تکبر کا بم رکھا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دل سے تکبر کے بم کو نکالنے والا دستہ کون ہے؟ ڈسپوزل اسکارڈ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں فرما رہے ہیں, کونو ما صادقین, یہ طبقہ اہل اللہ, مشائخ, بزرگان دین, ان کو تلاش کیجئے, ان کو اپنا دل دکھائیے, ان کے پاس آئیے, ان کے مشورے پر کتاب پڑھیے, ان کے مشورے پر ذکر کیجئے, اپنے کو پیش تو کیجئے کہ ہمارے دل میں یہ بم تو چھپا ہوا نہیں, اگر ہوگا تو وہ نکال دیں. ان کے پاس اس کے علاج اور ترکیبیں ہیں جن پر عمل کرنے سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں. ہمیں کیا معلوم اپنے بہو بیٹیوں پر کیا کیا ظلم کر رہے ہیں, ہمیں کیا معلوم ہمارے زبان میں کیسے تیر رکھے ہوئے ہیں, ہمیں کیا معلوم ہم دن میں کتنی غیبت کرتے ہیں, کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. اب یہیں رہنا, موسم بھی ایسا ہے, بارش میں کہاں جاؤ گے ابھی اتنا دور, ہاں ارے مشورہ کرو، دیکھو 10 بجے ہیں اور اب روڈ کیسا ہے، ہائی وے پورا کچا ہے، ڈائیورشن ہے، کیچڑ ہوگی راستے میں، پتہ نہیں آگے. ہم جب حیدرآباد آئے تھے پچھلی بار تو ایسی بارش تھی کہ ایسا لگتا تھا، ہم تو گئے مجبوری میں، وہاں بیان تو بعد میں ہوا، پہلے تو سگے خالہ کے بیٹے کی وجہ سے ہم گئے، اس کے بعد تو پھر وہاں بیان اللہ نے کروا دیا اپنی رحمت سے. لیکن اتنا ڈر، ہم تو کوشش کی، ہم لوگ تو مغرب جا کر حیدرآباد کے قریب ہوئی، لیکن ایسی حالت تھی کچھ نظر ہی نہیں آتا، ایسا لگتا تھا بالٹیاں بھر بھر کے کوئی ڈال رہا ہے. دن ہو تو چلو تھوڑا سہولت بھی ہو، ہمارا کام بتانا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے، سمجھے. اور مشورے کی فیس بھی نہیں لیتے الحمدللہ کوئی. الحمدللہ آج کی ہماری مجلس 12 ممالک میں 115 جگہ سنی گئی، اور خواتین نے اپنے موبائل پر کانفرنس لائن کے ذریعے 238 گھروں میں سنایا. مولانا مجیب الرحمان بوجہ بارش، بیوی اور بچوں کا بھی نام لے لیا اس بار انہوں نے، حالانکہ ہمیشہ میسج بھیجتے ہیں بیوی کے ساتھ بیان سن رہا ہوں، اور اس کو پتا ہے شیخ پڑھ کر کوئی نہ کوئی فائر کرے گا بارش کی وجہ سے. کون سی بارش باہر آ رہی ہے؟ یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سب کیا سامنے برابر کے گھر سے آئے ہیں؟ بڑھایا بیوی کے ساتھ بابا جا بارش، تو مجھے بولتا تو قریب رہتا میں آپ کو بلوا لیتا. یہ موٹر سائیکل والے کتنے ہیں یہاں پر اس وقت؟ بڑا سیاح ہے اس کو، اصل میں بیوی کے بغیر بیان پسند ہی نہیں ہے اس کو، حالانکہ صحبت صالحین کا حکم ہے، یہ بیچارہ سمجھتا ہے بیوی کی صحبت کا حکم ہے رہنا اس کے ساتھ. جب دیکھو بہانے، ابھی اوپر اوپر ان کا نام لکھا ہے چالاک نے، اور لکھا ہے بوجہ بارش. اتنے سارے دوست آئے ہیں، سب کا گھر سامنے ہے نا. واہ سیاح واہ، بڑا بس الحمدللہ چمن میں بارش ہو رہی ہے، جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے. اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما کر اللہ بارش برسا دے. بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں سب، یہ اللہ غیر سے مدد فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ غیب سے عافیت سے ویزا عطا فرما دے تاکہ شوہر کے پاس جائیں. شوہر گلشن میں بیان میں سیڑھیوں سے گر گئے، کمر میں چوٹ لگی ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیان سنا اہلیہ ناصر، ماشاءاللہ. بارش کی وجہ سے آفس میں بیان سنا، ظاہری بات ہے کہ الیکٹرک میں بڑی پوسٹ پر ہیں تو اس کا تو سمجھ میں آتا ہے. اہلیہ ہمارے دوست زبیر میاں، ان کی اہلیہ نے پیغام بھیجا ہے ٹیلی نار کی کانفرنس شروع کرنی ہے، جو خواتین کر سکتی ہوں وہ اہلیہ زبیر سے رابطہ کر لیں. یہ کانفرنس کا سسٹم خواتین کے پاس ہے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ان کے گھر کے افراد ہم سے رابطہ کرتے ہیں کوئی بات ہو تو. الحمدللہ 238 گھروں میں ماشاءاللہ، 13 سال سے نماز کی پابند اور شرعی پردہ بھی ہے، لیکن نام میں نہیں لوں گا کہ تو نام نہیں، بس آدمی کو لکھنا چاہیے ایک خاتون، لیکن غیبت اور بدگمانی کا مرض ہے. 13 سال سے نماز کی پابند، شرعی پردہ، زبان کے 20 گناہ ہیں، اور غیبت زنا سے اشد ہے. لوگ کہتے ہیں اصلاح کی کیا ضرورت ہے، دیکھ لو 13 سال کے بعد ان کو خیال آیا غیبت اور بدگمانی کا مرض ہے. بیعت ہونا چاہتی ہیں، خواتین کو ہم بیعت عثمانی کہتے ہیں، بیعت عثمانی کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عثمانی بیعت کیا تھا، تو وہ بیعت عثمانی کہلاتی ہے. تو ہم نے آپ کو بیعت کر لیا، اب آپ خط کے ذریعے یا ای میل جو آپ کا سسٹم ہے، آپ خط لکھ کر ہم سے وہ مرض کا، غیبت کا اور بدگمانی کا علاج کرا لیں. بدگمانی حرام ہے، حرام. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ثبوت مانگیں گے، تم نے بدگمانی کی، ثبوت لاؤ. ثبوت تو نہیں ہوگا. تو حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنے گردن کو پھانسی کے پھندے میں کیوں پھنساتے ہو، اچھا گمان کر کے ثواب لے لو. یہ جتنے گھر کے جھگڑے، میاں بیوی، بھائی بہن، ابا اما سے جھگڑا، ساس سسر بہو کے جتنے جھگڑے ہیں، خاندان کے، برادریوں کے، بدگمانی تو ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اچھا گمان کریں، ارے صاحب سسر کے پاس گیا تھا، چائے بھی نہیں پلائی. ابھی تو تو بیٹا ہے، تو چاہے خود بنا لے، تجھے کیا تکلیف ہے بھائی، کیا تکلیف ہے بتاؤ. لے بس یہ شیطانی. ارے بھائی اب سنو، 70 جوابات دینے سسر کی طرف سے. اب میں سب رشتے نہیں گنواؤں گا، مثال دے رہا ہوں. ان کے سر میں درد ہوگا، ان کے پیٹ میں درد ہوگا، تھکے ہوئے آئے ہیں، خیال نہیں رہا، انسان ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، خود چائے نکال لوں گا، شرعی پردہ کرا کر خود چائے اتار لوں گا. ٹھیک ہے، 5, 6 اور 7 بتاؤ کیا علاج ہوگا، محبت بڑھ جائے گی. حضرت فرماتے تھے تمہارا رشتہ دار جس پر تم نے احسان کیا ہو، دوست وغیرہ، جب جاؤ تو ہم لوگ کیا نیت لے کر جاتے ہیں؟ دروازہ کھلے گا سب ہم پر پھول پھینکیں گے، ویلکم ویلکم، ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے کہ آپ نے مدد کی تو ہمارا دھندا چمک گیا، پھر تو میرے لیے ڈشیں ہی ڈشیں ہوں گی. اب وہاں تو ارہر کی دال پکی ہوئی ہے. کہتا ہے جس دن پکائی تو نے ارہر کی دال اس دن سمجھو میرا انتقال. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوچ کر جاؤ کہ دروازہ نہیں کھلے گا، جب کھلے گا تو شکر ادا کرو گے. یہ سوچو کہ بٹھائے گا نہیں، جب بٹھائے گا تو شکر کرو گے بٹھا دیا. جب سوچو گے کہ چائے پانی نہیں دے گا اور چائے کے ساتھ بسکٹ کٹ 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 چلے آ رہے ہیں، اللہ آپ کا شکر ہے. بعد میں میٹھا بھی اللہ آپ کا شکر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور عطا فرمائیں گے. یہاں تو ہم لوگ بن کر جاتے ہیں، میں دماد ہوں، دماد دماد نہیں، دماغ خراب ہے دماد. یہ جب تیرا نکاح ہوا تھا تو تمہارے لیے امام صاحب نے نکاح کرتے ہوئے آیت پڑھی تھی، تساءلون به والارحام. کیا مطلب ارحام کا؟ روح المانی تفسیر میں الاقرباء من جهه النساء والاقرباء من جهه النسب. نوجوان تیرے ماں باپ تو ماں باپ ہیں، آج سے ساس سسر تیرے ماں باپ ہو گئے. دلہن صاحبہ آج سے تیرے ساس سسر تیرے ماں باپ ہو گئے. کون حق دیتا ہے؟ اکڑتے ہیں. ابا ابا بھی بولیں گے 2 لاکھ روپے چاہیے. بیٹا 2 لاکھ آئی ایم پتو پکی، 2 لاکھ میں کچھ نہیں جانتا. پھر بیوی کو کہیں گے کہیں سے بھی پیسے ارینج کروں، مجھے دبئی میں نوکری تلاش کرنا ہے، گھر بٹھا دوں گا. اب بوڑھا باپ رو رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ تو فرون بنا ہوا ہے. ایک صاحب نے ساس سسر سے جھگڑا کیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے آواز اونچی کی، کیا اس کے گناہ ہے اس کو چھوڑو بعد میں بتائیں گے. اب یہ غصے میں آ کر کیا کہتا ہے پتا ہے؟ تمہارا انتقام میں لوں گا، ایسے گندے کپڑے پہنوں گا، ایسا 2 مہینے تک نہیں نہاؤں گا، اور بھی کچھ کہا تھا جو میں نہیں بتاتا. تمہاری بیٹی کو ایسی تکلیف ہوگی کہ وہ بھی کیا سوچے گی. ابے تو جو ناپاک رہ رہا ہے تجھے فکر نہیں ہے جو بڑی بیٹی کو آ رہا ہے تکلیف پہنچانے کے لیے. تو یہ سارے جھگڑے بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. میری ماں بہن بہو بیٹی جنہوں نے لکھا ہے، دیر نہ کرو، فوراً اصلاح کراؤ. اچھا گمان رکھو، دل جنت وہ بن جائے گا سب کے لیے اچھا گمان. اور ہماری طرف بےچارہ وہ آپ کے پیچھے جو ہے اس کو گھور کر دیکھ رہا ہے. اب آپ کو اچھا ہم کو گھور کے دیکھ رہا ہے، اب باہر دے نکل. اب بس بدگمانی ہوگی جناب، ابا سے بدگمانی جس سے ہو، اما سے بدگمانی، بھائی بہنوں سے جس کو بدگمانی ہو، ختم بات ہو گئی نا. آج بیوی نے جو نمک تیز کیا ہے میری وجہ سے، یہ مرچیں تیز کی ہیں تاکہ آئی ایم لوٹا پریڈ کریں، تاکہ مجھے یہ شعر پڑھنا پڑے کہ مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے، مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے اپنا کرتب دکھا کر گزری ہے. ضرور اس نے مرچیں اس لیے تیز کی ہیں. ہمارے پاس بھی بڑے سیاڑے بنتے ہیں لیکن اچھل کود ایسا ہے ان لوگوں کا کہ بیوی کے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور تھوڑا سہولت ہو گئی. ارے سسر جی، ابا جی، ابا آ گئے گھر پر بھائی. تاکہ لوگ کہیں گے بڑا سیاح ہے، دیکھو داڑھی رکھتا ہے کتنا اچھا ہے. اور گھر آ کر کیا ہے بیوی سے، ایسے کیوں کھڑی ہے؟ بیوی کی پٹائی کر رہا ہے. بھائی کیوں پٹائی کی؟ کہ دماغ خراب ہے، آٹا گھونتے ہوئے ہلتی ہے. بابا آٹا گھونتے ہوئے نہیں ہلے گی تو کیا ہوگا بھائی؟ والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. والد صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے. روزانہ مجلس سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں. خالو کی اللہ مغفرت بھی حساب فرمائے، ان کا کل انتقال ہوا. چھوٹا بچہ 9 سال کا لکھ رہا ہے کہ شیخ مجھ پر اتنی خشکی چڑھ گئی ہے 9 سال کا کہ میں اپنی چھوٹی بہن اور امی پر غصہ کرتا ہوں. حضرت والا مجھے اکیلے میں سمجھائیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا راز راز ہے، آپ کو اکیلے میں سمجھاؤں گا اور آپ کو جوتا بھی سنگواؤں گا تاکہ اما پر غصہ نہ آئے، بہن پر غصہ نہ آئے، تاکہ خشکی دور ہو جائے. خیر ایسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں، ڈر کے مارے آئے ہی نہیں، انشاءاللہ خوب سمجھاؤں گا اکیلے میں آپ کو. لیکن امرت سے احتیاط ہے تو میں پردہ کھول دوں گا تاکہ شیشے کے سامنے طرف آپ کے ابا وغیرہ بھی بیٹھے ہوں، تنہائی نہ ہو بچوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.